الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا اور آیت نمبر 201 کے حوالے سے چند باتیں اختصار کے ساتھ گزشتہ درس میں ذکر کی گئیں. مشرکین مکہ کے شرک اور ان کے غلط عقائد کی مذمت کو ذکر کرنے کے بعد اہل اسلام کو وصیت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو براہ راست شرک میں مبتلا ہیں اور شیطان نے مکمل طور پر ان پر غلبہ کر لیا ہے اور انہیں اللہ کی نافرمانی پر علیاذ باللہ مبتلا کر دیا ہے، تو اب اہل اسلام سے اس بات کی تنبیہ کی گئی انہیں کہ اگر شیطان تمہیں اس طرف وسوسہ ڈالے اور اس طرف لائے، ایک تو وہ ہیں جو کفار و مشرکین جو براہ راست پورے کے پورے اس گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی مذمت کو ذکر کیا گیا اور اب اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو براہ راست اس میں پڑے ہوئے ہیں لیکن تم اس راستے پر نہ چل پڑو، تو لہذا ان حدود کا، ان قیود کا، ان ضابطوں کا لحاظ ضرور رکھو کہ جو تمہیں اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کا پابند بنائے رکھے. اگر زبان سے تمہاری تقریریں، زبان سے تمہارے بلند بانگ دعوے اور تمہاری توتا چشمی اسی طرح رہی تو یہ بے حسی اور یہ ناقدری علیاذ باللہ انسان کو کفر اور الہاد کے دلدل میں لے جا کے گرا دیتی ہے. تو اب اہل اسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی دولت جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اور ایک خدا کی عبادت کی حقیقت جو تمہارے قلب و جگر کے اندر پنہا ہے اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت اور قرآن کی آیات بینات کا یقین جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو بس اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ جوڑے رکھو. اللہ پر بھروسہ اور دنیا کو ایک وقتی شے سمجھتے ہوئے آخرت کو اپنے لیے مکمل دوام اور حقیقی قرار تصور کرتے ہوئے اور یقین کر تو اس راہ پر رہو اور قرآن کی آیت پر غور و فکر کرو. سابقہ قومیں جو ہلاک ہو گئی اور سابقہ قومیں جو عروج پر پہنچی ان کے معاملات پر غور و فکر کرو، اور تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو. اور قرآن نے اور اللہ رب العالمین نے جو حدود ذکر کر دی ہیں، جو قواعد اور ضابطے اور جو حد بندیاں قرآن نے کر دی ہیں، وہ دراصل تم پر بوجھ، تم پر مشقت، تم پر دھاندلی دھونس اور تم پر زیادتی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے. تمہارا وجود بھی اس کا متحمل نہیں جو تم کرنے جا رہے ہو، وقتی لذت کو دیکھ کر جو ایک نہ ختم ہونے والی تباہی کے دہانے پر تم جا کر کھڑے ہو جاؤ گے، اس سے تم واقف نہیں ہو، تم جلد باز ہو، تمہاری عقلیں ناقص ہیں، تم معاملے کے مکمل انجام تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں ہم تمہارے رب ہیں، تم پر شفیق ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، لہذا تمہارے لیے ضابطے بھی پیش کر دیے، آیات بھی اتاری، ہدایت کے ذرائع بھی بتا دی. اب اگر غلط راہ اختیار کرو گے تو اس کے انجام کو بھی بتا دیتے ہیں کہ جناب وہ انجام کیا ہوگا. تو جہاں مشرکین کو براہ راست ان کے شرک گندگی میں مبتلا تھے، اور انسان کا سب سے بڑا ترہ امتیاز اس کی عقل سلیم ہے، اور وجود میں سب سے بڑی عزت کی چیز اس کی جبین ہے، تو جب بندہ شرک میں مبتلا ہوا اور اللہ کی توحید اور اللہ کے فرمان اور فطرت و ضمیر کے وہ تقاضے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس سے یکسر اس نے روگردانی کی، تو عقل بھی مفلوج ہو گئی، اور جو جسم میں سب سے قدر کی چیز تھی جس کا مستحق صرف اللہ تھا، اس کو بتوں کے سامنے جھکانا شروع کر دیا. اور نااہلی اور بے وقوفی اور نادانی کی انتہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر اس کو اپنا معبود کہنا، اور اس کے ساتھ اپنی من مانی منتوں کو پورا کرنا، اور اپنی خواہشات کے طلب میں اس طرح کا بڑھ جانا کہ اگر وہ مرادیں پوری نہ کرے یا اس سے بات پوری نہ ہو تو اس کو اٹھا کر کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ تمہیں تو ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں تو ہم نے کائنات کا شاہکار بنایا تھا، لیکن وہ شاہکاریت اور وہ کمال اور نورانیت کا اظہار اور وہ فضل کا اظہار تم سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہماری محبت اور ہم پر یقین کا چراغ تم میں روشن نہ ہو جائے. تمہارے اندر وہ صلاحیت اس وقت تک بیدار نہیں ہو سکتی جب تک تم ہمارے نہ ہو جاؤ، اور جب تم ہمارے ہو جاؤ گے تو دنیا تمہاری عقل کی واہ واہ کرے گی، تمہاری تہذیب کی تعریف کرے گی، تمہارے تمدن، تمہارے اخلاق کی تعریف کرے گی، لیکن وہ تمہارا سارا کمال جس شے پر ابھرے گا وہ ہماری یاد ہے، وہ ہم سے تعلق رکھنے پر ہے. اور یہ فلسفہ نہیں، یہ محض تقریر نہیں، بلکہ انسان اگر اس کو اپنی ذات پر آزمائے تو اس کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے ہر جگہ پر بار بار ذکر کیا ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت ختم ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی صلاحیت کو چار چاند لگاتی ہے کہ جب اسے خدا یاد رہتا ہے تو اسے اپنی صلاحیت، اپنا انجام، اپنا مقام، اپنا مرتبہ اور اس کی قدر و قیمت بھی اسے یاد رہتی ہے جسے اللہ یاد رہتا ہے. اور یہ لوگ یقیناً وہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں جنہیں رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، جو رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں. جو دنیا کو ناپائیدار سمجھتا ہے وہی اس دنیا میں کسی کا مخلص ہو سکتا ہے. جو اس دنیا میں خود کو دائمی سمجھے وہ خود غرض ہو جائے گا، وہ کسی کا بھلا نہیں چاہے گا. جو آخرت کی منزل کو اپنے لیے چاہتا، آخرت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اس لیے کہ وہی ان کا دار قرار ہے، لیکن دنیا میں کسی کا کام آنا ہے اس لیے کہ دار قرار نہیں ہے، اس سے رخصت ہو کر آگے جانا ہے. تو لہذا یہ تمام یقینی فلسفے کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا. اس لیے یہودیوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ذکر کیا جو سورہ جمعہ کے اندر تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر جس طرح کی سورہ المائدہ کے اندر بھی ہے، بڑے اکڑ کر یہ بات کرتے تھے کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے تو ہم لاڈلے ہیں. یہودی یہ کہتے تھے جناب اللہ کے تو ہم پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ابن سے مراد یہاں پر لاڈلے، سلبی بیٹا مراد نہیں ہے، کیونکہ سلبی بیٹے کو ولد کہتے ہیں اور محبت کی انتہا کو ابن کہتے ہیں. تو یہودی اپنے آپ کو رب کا سلبی بیٹا نہیں کہتے تھے بلکہ لاڈلے کے معنی میں ابن کہتے تھے، ولد نہیں کہتے، ولد اللہ نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے لڑکے ہیں، کہتے تھے ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو ابن اور ولد میں فرق ہے. ولد کہتے ہیں سلبی بیٹے کو جو باپ سے پیدا ہوتا ہے، اور ابن کہتے ہیں محبت کی انتہا، شفقت کی انتہا کو. تو بیٹے کے معنی میں یہودی اس معنی میں اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ حضور کو کہتے تھے کہ نحن ابنا، ابن کی جمع ہے، نحن ابنا اللہ واحباہ سورہ المائدہ میں جو ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں انتہائی، اور اللہ کے ہم احباء ہیں. تو قرآن نے بڑا آسان سا حل بتایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اللہ کے لاڈلے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ اللہ کے پیارے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ سے ملنے کے تو بڑے شوقین ہوں گے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ تو اسے ملنا چاہتا ہے. بات ٹھیک ہے، سرکار کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرما سورہ جمعہ میں کہ محبوب ان کو بلائیے اور ان کو بلا کر کہیے تم اللہ کے بڑے پیارے بنتے ہو نا. کہاں کفتمن الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو. اس لیے کہ اللہ سے ملنے کا تو ایک ہی طریقہ، جب موت آئے گی. اور ہم مسلمان تو موت کو زحمت نہیں نعمت سمجھتے ہیں، کہیے الحمدللہ. اس لیے کہ یہ تو اللہ سے ملاقات، یہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا فرماتا ہے، جسے رب سے ملاقات پر یقین ہے وہ دنیا پر ایسے گزر جاتا ہے کہ آگ کے انگاروں پر سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے پھول کی سید کو وہ کراس کر رہا ہے. چل تو وہ آگ پر رہا ہے لیکن توجہ اس کی یہاں پر نہیں ہے. اور جب بندے کی توجہ معاملے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے کام وہ کر جائے اسے درد اور تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو لہذا دنیا کے درد اور تکلیف سے بننے کے لیے بچنے کے لیے اپنے جسم کو دنیا میں رکھو اور توجہ اور طلب کو اللہ کے ساتھ ملا دو. تو فرمایا یہودیوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا دو ٹوک سوال تھا کہ فتمنا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم اللہ کے پیارے بنتے ہو تو پھر اللہ سے ملنا بھی چاہو گے. اور اللہ سے ملنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے؟ موت ہے. ان کنتم صادقین تو دم دبا کے بھاگے. اس کے تحت تمام اولیاء نے بالخصوص علامہ شاذلی علیہ رحمہ جو سلسلہ شاذلیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, شیخ شاذلی فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا ولی کون ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا ولی کی تو ایک ہی نشانی مجھے سمجھ میں آتی, جو موت سے نہیں ڈرتا. تو فرمایا ولایت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا, اس لیے کہ قرآن نے یہاں پر اس بات کو ذکر کر دیا ہے فتمنا الموت ان کنتم صادقین, کہ اگر تم واقعی میں اللہ کے محبوب ہو تو تمہیں موت سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, موت سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لہذا یہاں پر یہ بنایا گیا کہ جن کے دل میں اللہ رب العالمین ایمان کو ڈال دیتا ہے اور جن کا شرح صدر ہو جاتا ہے وہ حق بولنے سے رتی برابر بھی پسو پیش نہیں ہوتے اور موت سے انہیں ڈر نہیں لگتا, اس لیے کہ موت کو وہ اللہ کی تقدیر جانتے ہیں کہ جو وقت لکھا ہوا ہے بڑے سے بڑا حجاج اور فرعون سے موت نہیں لے سکتا, اور جو وقت لکھ دیا گیا ہے تو بڑی بڑی راحتیں انہیں بچا نہیں سکتی. تو لہذا جب نہیں لکھا گیا تو بڑے سے بڑا جابر ان کی جان نہیں لے سکتا, اور جب نہیں لکھ دیا گیا ہے تو پھر حال یہ کہ بڑی بڑی راحتیں, قید و بند, یہاں تک کہ سلاخوں اور پکے پکے قلعوں میں بھی اگر محصور ہو جائے تو موت کے پنجے اور حضرت اسرائیل کے پنجوں سے اور ان کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا. تو لہذا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مومنین کو بتایا گیا کہ دنیا میں تم ایسے ہو جس طرح ایک مسافر اپنے صبر سفر کو پورا کر رہا ہے, جو میرے آقا کی فصاحت ہے کہ عابر السبیل, کہ سفر کو پورا کرنے والا, سفر وہ نہیں ہے منزل آگے ہے, عابر السبیل جو عبور کر رہا ہے, سفر کو گزار رہا ہے اور سستانے کے لیے کسی حالات کے تحت کسی جھونپڑی میں رک گیا, کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا, کسی سائے کے نیچے بیٹھ گیا, وہ عابر السبیل ہے. انسان عابر السبیل ہے, اس کی منزل آخرت ہے. تو فرمایا گیا کہ تمہاری منزل وہاں ہے تو اپنی منزل پر توجہ کرو اور اس بات کا ہوش کرو کہ جہاں تم بیٹھے ہو یہ تمہاری منزل نہیں, یہ تو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سستانے کی جگہ ہے. کاش ہمارے دل میں یقین آ جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور حق اور باطل سب ہمارے سامنے واضح ہو جائے. موت سے نفرت ہمیں حق کی طرف جانے نہیں دیتی. موت کے خیال سے جو ہم جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور دنیا کی محبت حاوی ہو جاتی ہے, اس لیے ہمیں اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان میں فرق نہیں ہوتا, اس میں اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمنوں میں فرق نہیں ہوتا, حق اور باطل میں فرق نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ حالات کیسے چل رہے ہیں, تقریریں کیسی کر رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے حضرت ابو بکر کی خلافت پر تقریر کرنے کی. میں نے کہا جی اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ جسم میں روح موجود ہے تو میں اولیاء کا ذکر تو کریں, جو حق ہے اس کو واضح تو کریں. اگر رابضی شیعہ بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کرتا ہے تو ہم اگر ان کے نام لینے والوں میں تو ہمیں تو اتنی توفیق ہونی چاہیے کہ ہم ان کا ذکر کریں, اور ان کے چہرے مبارک کی طرف جو غبار اڑایا جا رہا ہے ہر چیز ان کا چہرہ اس سے غبار آلود نہیں ہوگا, لیکن ہمارا غلامی کا شرف یہ ہے کہ ہم ایک نعرہ حق تو بلند کریں اور دنیا کو بتائیں تو صحیح کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبتوں سے بحر مد ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. تو لہذا یہی غرض ہوتی ہے کوئی اپنی تقریر, کوئی تبلیغ, یا جناب اپنا کوئی غلبہ یا علمی صلاحیت دکھانی نہیں ہوتی ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ غلامی کا شرف ادا کیا جائے اور ایک دنیا میں سمجھا جائے کہ توجہ وہاں رہے اور دنیا گزر جائے. بندے کا جسم تو علاقے میں رہے لیکن روح جو ہے وہ مدینے والوں کے ساتھ رہے, وہ رہے اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن ان کی یادیں مدینے کے پاس رہے, اور اسے یہ رہے کہ جناب میں اپنی گلیوں میں نہیں گزر رہا, میرے گرد صحابہ ہی موجود ہیں. تو اسے گناہ کرنے میں بھی شرم آئے, پھر اسے بے حیائی میں بھی شرم آئے. تو اسی کو فاضل بریلوی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو یہ خبریں جب وہاں پر منتقل ہو جاتی ہیں, توجہ وہاں منتقل ہو جاتی ہے, تب جا کے بندے کو ایمان کا عرفان ملتا ہے. ایمان ایسی چیز نہیں ہے, ایمان اسی لذت وہی پا سکتا ہے کہ جو آخرت کے تصور کے اندر کامل ہو جائے. مومنین کو یہاں یہی بات ذکر کی جا رہی ہے. فرمایا مشرکین تو براہ راست اس آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ساری نصیحتوں سے فراموشی اختیار کر کے اور طوطا چشمی کرتے ہوئے, تغافل کرتے ہوئے, سستی اور کاہلی جان بوجھ کر روح گردانی کرتے ہوئے, جس کو اردو ادب میں کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر جاہل بنتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے اس گڑے میں گرا دیا ہے کہ اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں. تو اہل ایمان، تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے. بولیے سبحان اللہ. اور تم اس پیغام حق کے ساتھ متصل ہو، ذرا غور کرو اور ان حدود کی پاسداری کرو جس کو عبور کر کے، جس کو پھلانگ کر مشرکین شرک میں گر گئے. اب انہیں حق بھی سامنے ہو تو نظر نہیں آتا، سورج بھی سامنے ہو تو انہیں اندھیرا نظر آتا ہے. یہ آنکھیں کی صلاحیت ان کی سلب کر لی گئی ہے، دل کی صلاحیت ان کی سلب کر لی گئی ہے، سماعتوں کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے، ضمیر کی تمیز کو ختم کر دیا گیا ہے، عقل کی فراوانی اور اس کے اہداف سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے. لہذا یہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کی صلاحیتوں کو مفلوج کرتی ہے؟ وہ شیطان کی طرف جانا ہے. فرمایا کہ یقین کیجئے اس بات پر کہ اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈال دے تو بچنے کا ایک طریقہ ہے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ کو یاد کرو، شیطان بھاگ جائے گا. شیطان کو بھگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. جس طرح کہ میں نے امام قرطبی سے ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مرید نے ایک شیخ سے کہا کہ اللہ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو چرواہے کے ساتھ جا رہا ہو اور ایک کالا کتا تیرے ساتھ ہو تجھے بھونکے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں تھوڑا دور بھاگ جاؤں گا. کہ قریب آ کر اور بھونکے تو کیا کرے گا؟ کہا تھوڑا اور دور بھاگ جاؤں گا. کہا تھوڑا اور قریب آ کر بھونکے تو کیا کرے گا؟ کہا تھوڑا اور دور بھاگ جاؤں گا. کہا یہ تو چکر چلتا رہے گا، وہ قریب آ کر بھونکے گا اور تو دور جائے گا، پھر آ کر بھونکے گا وہ دور جائے گا. کہ لگے حضور بات تو بالکل صحیح ہے، جان کیسی بچے؟ کہا میں بتاؤں، بڑا سادہ طریقہ ہے جان بچانے کا اس کتے سے. کہا کیسے؟ کہا چرواہے کے پاس آ جا. کہا جب تم چرواہے کے پاس آ جائے گا کتا تجھ سے دور ہو جائے گا. تو بلا تشبیہ یہ بتایا گیا کہ جو رب العالمین ہے، جو پالنہار، جو پروردگار ہے، جو اس کائنات کو اپنے فضل سے چلا رہا ہے، جب تو اس کا ہو جائے گا تو شیطان جو کتا ہے وہ تجھ سے دور ہو جائے گا. اور یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ان الذین اتقوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ڈرتے ہیں. یہ بتایا گیا ہر بندہ شیطان سے جان نہیں چھوڑا سکتا. فرمایا ان الذین اتقوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ڈرتے ہیں. اور ڈرتے کیسے ہیں؟ ڈرنا بعد میں، پہلے ہمارے ہونے کا تو یقین ہو ان کو. جسے ہمارے ہونے کا یقین نہیں ہے تو وہ ڈرے گا کیا؟ فرمایا جو ہمارے ہونے کا یقین رکھتا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس بات پر یقین کرتا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے اس بات پر یقین رکھتا ہے، قیامت میں ہماری اس سے ملاقات ہوگی اس بات پر یقین رکھتا ہے، نتقو، تو پھر وہ ہم سے ڈرتا ہے. فرمایا ہم سے ڈر تمہارے سارے مرضوں کے لیے شفا ہے، اور ہم سے نہ ڈرنا تمہارے لیے مرض ہی مرض ہے. اس لیے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ڈر تو انسان کو اگلے سے متنفر کرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ اللہ سے اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اتنا اللہ سے پیار کرے گا. حالانکہ ڈر پیار نہیں پیدا کرتا، ڈر وحشت پیدا کرتا ہے. ڈر وحشت پیدا کرتا ہے. یہ وہ ڈر ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، یہ وہ ڈر ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو یہ وہ ڈر ہے جو اشتیاق پیدا کرتا ہے، محبت کو پیدا کرتا ہے. جو ڈر جان چھڑانے کے لیے ہو، خود کفیل اور خود کو خود اعتماد اور خود کو خود سر بنانے والا ہو، وہ اگلے سے متنفر کرتا ہے کہ اس کی قید سے چھوٹ گیا تو پھر اس کو دیکھوں گا. جو ڈر خود کو کامل اور دوسرے کو ناقص سمجھنے والا ہو، وہ تنفر پیدا کرتا ہے. اور مومن کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں ناقص ہوں اور وہ کامل ہے. تو یہ ڈر محبت کو پیدا کرتا ہے، رغبت کو پیدا کرتا ہے، مزید اشتیاق کو پیدا کرتا ہے. اس لیے میرے آقا کی سیرت پر لوگوں نے پوچھا کہ صحابہ کرام علی مردوان جو اپنے اسلام لانے سے پہلے کفر میں تھے، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو کفر کا ارتکاب کبھی نہیں کیا. بہت سے ایسے تھے کہ جناب وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ میں پہلے منع نہیں تھی، جیسے شراب ہے منع نہیں تھی، سب پیتے تھے. چند صحابہ جس میں حضرت مولا علی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. سیدنا صدیق اکبر کی بلکہ یہ تو متبادر خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے شراب تو شراب کے پیالے تک کو بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اس بزم سے کبھی سیدنا صدیق اکبر گزرے نہیں کہ جہاں پر شراب پی جاتی تھی. اور شراب اس وقت قرآن نے بھی منع نہیں کیا تھا، دین نے بھی منع نہیں کیا تھا، اسلام نے بھی منع نہیں کیا تھا. اور وہ تو ان کی طبیعت ثانیہ تھی، ان کی نشاط ثانی تھی، اور عرب کے اندر لذت کا شیوا تھا، اور اس کو شرف اور عزت کی بات بنائی جاتی تھی. لیکن صدیق اکبر کی باطنی طہارت و تمانیت کو آپ دیکھیے کہ اس دور میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی پاکیزہ سیرت کو اور پاکیزہ فطرت کو اس ایہام سے جو بعد میں حرام کی جانے والی ہے اس کے میل سے بھی اللہ نے آپ کو محفوظ فرما دیا. اس کی آلودگی آپ کو چھوئے اس سے بھی اللہ نے آپ کو محفوظ فرما دیا. تو شیعوں ذرا شرم کرو،
وہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، وہ بدبختی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ جب اسلام نہ لائے تو ان کی طبیعت کی شائستگی ایسی تھی، جب اسلام لا کر قال علی صاحبی، رسول اللہ کی صحابیت کا جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس شر سے وہ ممتاز ہو گئے تو وہ دامن مصطفیٰ میں مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن جس کی جگہ جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خمینی کی تعریف ہو رہی ہے، یہ صدیق اکبر کی تعریف ہو رہی ہے، یہ فاروق اعظم کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن جن کو جنتی کہہ رہا ہے یہ ایرانی دجالوں کو کہہ رہا ہے، قرآن جن کو جنتی کہہ رہا ہے وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن بار بار کثرت سے جنتی کہے، ان پر تبرہ کرنا کتنی بڑی لعنت ہے۔ اگر قرآن جس کو جنتی کہے اس کی مخالفت کرنے والا خود جہنمی ہو سکتا ہے، اور مبارک و اہل سنہ کو کہ وہ صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو جنتی کہہ کر ان کے قدموں سے جڑ کر خود میں بھی جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو صلاحیت نہیں عطا فرماتا، تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو ہم سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ لحاظ رکھتا ہے کہ بڑے کا کیا ادب ہے اور چھوٹے کا کیا ادب ہے۔ یہ بندہ بد مذہب یوں ہی نہیں ہو جاتا علیہ باللہ، دراصل سب سے پہلے خدا کا خوف اور انجام اور خدا سے ملاقات کا شوق جو ہے وہ دل سے ختم ہوتا ہے جب بندہ بد مذہبیت کی طرف جاتا ہے، نقل کفر کفر نباشت علیہ باللہ۔ جب بندے کو خدا یاد رہتا ہے، خدا کے حضور نعمتوں کا جواب دینا ہے یہ یاد رہتا ہے، تو اس کو باپ کا بھی ادب پتا ہوتا ہے، بیوی پہ شفقت بھی پتا ہوتی ہے، اس کو چھوٹے کا بھی پتا ہوتا ہے، پڑوسی کا بھی پتا ہوتا ہے۔ جب وہ خدا کو بھولتا ہے تو پھر سب کو بھول جاتا ہے، جب وہ خدا کو چھوڑتا ہے تو سب کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، ہاں جو ہم سے ڈرتے ہیں، میں نے معصوم پر بحث کر لی، ملا باقر مجلسی اور اہل سنت کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم اہل سنت کے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہیں، ہمارے نزدیک کوئی امام معصوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اماموں کو معصوم کہنا ان کی توہین ہے، اماموں کو محفوظ اور ولی کہنا یہ ان کی تعریف ہے۔ اس پر میں نے اختصار سے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے ایک بات، اور بات آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی تھی، لیکن ہماری قوم بدقسمتی کو سننا نہیں چاہتی، لوگ کہتے ہیں یہ ان کا تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع سے سب کچھ جانتا ہے، میں نے کہا ہمارا بھی بچہ شروع سے سب کچھ جانتا ہے، سنیے آپ کمزور نہ پڑے۔ کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا ان کے وہاں گالی دینا عبادت ہے تو شروع سے وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے وہاں منقبت اور نعت پڑھنا عبادت ہے، اس لیے ہمارا بچہ بچہ نعت اور منقبت پڑھتا ہے۔ تو سنی کم نہیں، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں کہ تربیت نہیں کی جاتی، الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ جو نعت پڑھتا ہے وہ اپنے عقیدے کو فالو کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو بڑے اپنے اماموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ صرف بکواس ہی جانتے اور گالی دینا جانتے، تبرہ جانتے ہیں کہ تین کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، اور ہمارے وہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھا جنتی تھا، اس لیے ہمارے گھر میں جو بچہ آنکھ کھولتا ہے تو کبھی سیدنا صدیق اکبر کا یوم دیکھتا ہے، کبھی فاروق اعظم کا یوم دیکھتا ہے، کبھی مولا علی کا یوم دیکھتا ہے۔ تو الحمدللہ سنی والدین نے اپنے بچوں کی کوئی ایسا نہیں کہ تربیت نہیں کی، ہم نے بھی تربیت کی ہے، لیکن عین اور نظریے میں فرق ہے، ان کے نزدیک اہانت کرانا تھا اور ہمارے نزدیک مدحت کرنا تھا۔ اور قرآن نے اس چیز کو ذکر کر دیا کہ جب مومنین جن کے دل میں تقویٰ ہے انہیں بھی شیطان چھوتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن فرمایا ان پر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم انہیں یاد رہتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ہم انہیں یاد آ جاتے ہیں تو وہ جھنجھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کل رات میں سیدنا صدیق اکبر پر مطالعہ کر رہا تھا، دعا فرمائے اللہ آسانی فرمائے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ بزرگوں کی تعریف کا جذبہ عطا فرمائے۔ چند نئی کتابیں میں نے لی تھی، اس کو میں دیکھ رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، اس نے فاروق اعظم کا قول میری نظر سے گزرا کہ سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے کہا کہ ایک شخص وہ ہے جس میں گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا، ایک وہ ہے جس میں لذت ہے اور نہیں کرتا، دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک وہ ہے جس میں حس ہی نہیں ہے اور وہ نہیں کرتا، ایک وہ ہے جس میں صلاحیت ساری ہے لیکن وہ نہیں کرتا، تو کہا اس میں افضل کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور شاہ فرمایا کہ وہ سب سے افضل ہے کہ جو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر اللہ کے خوف کے لیے گناہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کے نالین کے صدقے ہمارے دلوں میں اپنا خوف نافذ فرمائے، اور ان پرہیزگاروں کے صدقے اللہ رب العالمین ان کی پرہیزگاری کے چند چھیٹے ہمیں بھی عطا فرمائے، تاکہ قبر اور حشر کے اندر ہم خوشرو ہو سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری پذیرائی ہو سکے ان کے صدقے، اور اللہ انہی کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے اور انہی کی معیت میں جنت النعیم ہمیں مرحمت فرمائے۔ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب